نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد الله تعالى شأنه ہم میں سے ہر ایک کو ایک محدود اور مقرر وقت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، جب وہ محدود مقرر وقت ختم ہو جائے گا تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پر دنیا چھوڑ کر آخرت کی طرف روانہ ہونا پڑے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، اسی روانہ ہونے کو موت کہتے ہیں۔ اور قرآن میں تین جگہ پر اس کا اعلان ہے کہ ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے، یعنی ہر جاندار کو کسی نہ کسی دن اس دنیا کو چھوڑنا پڑے گا۔ اور ہمیشہ رہنے والی آخرت کی طرف جانا پڑے گا۔ جب یہ وقت آئے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یتبع المیت ثلاثۃ، اس میت کے پیچھے تین چیزیں جائے گی۔ ذہن میں جو بات بٹھانی ہے وہ یہ کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا چند روزہ ہے، یہ دنیاوی زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، یہ ایٹرنل نہیں ہے، یہ زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے اور آخرت کی زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یہ زندگی جو ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے اسے ایک دن چھوڑنا پڑے گا اور اس زندگی میں جانا پڑے گا جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اب ہمیں اللہ تعالی شانہ نے جو عقل کی نعمت عطا فرمائی ہے اس نعمت کو استعمال کر کے اس نتیجے پر پہنچنا ہے کہ وہ زندگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، وہ زندگی جو ہمیشہ رہنے والی ہے، اس زندگی میں کام آنے والی چیز کیا ہے۔ وہ کیا چیزیں ہیں جو میری نظر میں بہت اہم ہیں، جن کے لیے میں جیتا ہوں اور مرتا ہوں، جن کے لیے جاگتا ہوں اور سوتا ہوں، جن کے لیے خون اور پسینے کو ایک کرتا ہوں، کیا ہے وہ چیزیں؟ بہترین گھر، بہترین گاڑی، بہترین نوکری، لوگوں میں اپنا ایک سٹیٹس، ایک حیثیت، وہ ساری چیزیں جن کے لیے ہم مرتے ہیں، جن کے لیے ہم جیتے ہیں، ان کی فہرست بنا ہوا اپنے ذہن میں۔ اور اللہ تعالی شانہ نے جو ایک بہت بڑی نعمت عقل کی شکل میں ہمیں عطا فرمائی ہے، اس عقل سے کام لو، اس عقل سے سوچو، اور اس عقل سے سوچو کہ ان میں سے کون سی چیز ہے جو مجھے اس زندگی میں کام آنے والی ہے جو کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے. ایک مومن کی عقل جب کام کرتی ہے تو وہ وحی کی روشنی میں کام کرتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کی روشنی میں سوچئے. یتبع المیت ثلاثۃ, میت کے پیچھے تین چیزیں جاتی ہیں. یتبعہ اہلہ ومالہ وعملہ, اس کے پیچھے اس کے اہل و عیال جاتے ہیں, اس کے خاندان کے لوگ جاتے ہیں, اس کے دوست احباب جاتے ہیں, اس کے چاہنے والے جاتے ہیں. یتبعہ اہلہ, اہل جاتے ہیں, اہل گھر کے لوگ, رشتے دار, اسی طرح دوست احباب, یہ لوگ جاتے ہیں. ومالہ, اس کا مال جاتا ہے, مال, غلام جاتے ہیں. اس طرح گھوڑا مال ہے, اونٹ مال ہے, پراپرٹی ہے, تو مال سے یہاں مراد پراپرٹی ہے اس کی. تو غلام جو ہے, غلام, سلیوز, یہ بھی پراپرٹی ہے. تو ظاہر ہے کہ جب آقا کا انتقال ہوگا تو سلیوز بھی جائیں گے. تو مال کا ایک بہت بڑا حصہ تو اپنے گھر سے نکلنے سے ہی انکار کر دے گا. سونا ساتھ نہیں جائے گا, چاندی ساتھ نہیں جائے گا, روپیے پیسے ساتھ نہیں جائیں گے, پاؤنڈ ڈالر ساتھ نہیں جائیں گے, اور زیادہ سے زیادہ اگر کسی کے پاس غلام ہے تو غلام جائے گا. ہو سکتا ہے کہ ایسی گاڑی ہے جس میں میت کو رکھ کر قبرستان لے جایا جائے تو وہ گاڑی جائے گی. تو قبرستان تک مال جاتا ہے, وہ بھی اگر غلام کی شکل میں یا گاڑی کی شکل میں ہے تو, ورنہ مال تو گھر سے باہر نکلتا ہی نہیں, وہ ذرہ برابر حرکت نہیں کرتا, وہ تو قبر تک بھی نہیں آتا. تو مال تو گھر سے باہر نہیں نکلتا, جس کے لیے ہم رات دن ایک کرتے ہیں, خون پسینے کو ایک کرتے ہیں, اس کا تو یہ حل ہے. بلکہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہی روح نکل جاتی ہے تو روح کے نکلتے ہی میت کا اپنے مال سے کوئی تعلق باقی نہیں رہتا, وہ ورثہ کا ہو جاتا ہے. تو مال تو اسی انتظار میں ہے کہ کب اس کی روح نکلے کہ میں کسی اور کی طرف متوجہ ہو جاؤں. مال کی حالت تو یہ ہے, ادھر روح نکلی کہ میں کسی اور کا. بیوی تو کم سے کم عدت گزارے گی, عدت گزارنے کے بعد سوچے گی کہ اب میں کسی سے شادی کروں کہ نہیں. لیکن مال کا حال تو یہ ہے کہ ادھر روح نکلی کہ وہ کسی اور کا. اسی لیے ایک بزرگ کے یہاں, ایک بزرگ کسی کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے, انتقال ہوا. انتقال ہوتے ہی انہوں نے جو دیا جل رہا تھا, جو چراغ جل رہا تھا, اسے بجھا دیا اور بجھا کر کہا کہ بھائی دوسرا انتظام کرو, میرے گھر سے لے آؤ. تو لوگوں نے پوچھا کہ ایسا آپ نے کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ مرنے والا جو ہے اس کی جب روح نکلی تو مرتے ہی اس کا سارا مال اس کے وارثوں کا ہو گیا. یہ چراغ اور چراغ کے اندر جو تیل ہے وہ بھی اس کا نہیں رہا, یہ اس کے وارثوں کا ہو گیا. اور اس کے ورثہ میں نابالغ بچے ہیں, اس لیے ان کی تو اجازت بھی معتبر نہیں ہے. اس لیے میں نے جائز نہیں سمجھا کہ اس چراغ سے فائدہ اٹھایا جائے. تو مال کی وفاداری کا تو یہ حل ہے کہ ادھر ہمارا انتقال ہوا وہ کسی اور کا, یعنی یوں سمجھو کہ وہ اسی انتظار میں ہے کہ کبھی یہ مرے کہ میں کسی اور کے پاس چلا جاؤں. اور مال کا حل تو یہ ہے کہ دنیا ہی میں بے وفائی کرتا ہے. المال غادن ورائے माल आने जाने वाली चीज है, आज मेरे हाथ में है तो कल आपके हाथ में, आज मैं मालदार हूं कल गरीब और आप मालदार हो गए, आज आप मालदार हैं मैं गरीब, कल मैं मालदार हो गए और आप गरीब हो गए, तो मैं मालदार हो गया आप गरीब हो गए, ये कैसे हुआ? इसलिए कि आपके पास जो माल था वो मेरे पास आ गया, मैं मालदार था गरीब हो गया कैसे? वो इसी तरह के मेरे पास जो माल था वो किसी और के पास चला गया। तो माल का तो ये हाल है। और जहां तक अहलो अयाल का ताल्लुक है तो वो कब्र तक आते हैं, वो तजहीज व तकफीन की भी फिक्र करते हैं और कब्रस्तान में भी ले जाते हैं, नमाज जनाजा का भी एहतमाम करवाते हैं और तदफीन तक रहते हैं, तदफीन के बाद भी कुछ देर तक वहां ठहरते हैं। अब यहां भी ये बात सोचने की है कि अगर हमने अपनी जिंदगी में दीन की फिक्र नहीं की और हमने अपने अहल पर, यानी वो लोग जिनके बारे में हमें तवक्कु है कि ये हमारी कब्र तक आएंगे, हमारा इंतकाल होगा तो कब्र तक कौन आएगा? हमारा बाप आएगा, हमारे भाई आएंगे, हमारे चचे आएंगे, हमारे भतीजे आएंगे, हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी आएंगे, हमारे दोस्त अहबाब आएंगे जिनसे हमारे ताल्लुकात हैं। अगर हमारी जिंदगी में दीनदारी नहीं है तो हमारे दाएं बाएं आगे पीछे ऐसे ही लोग होंगे जिनकी जिंदगी में दीनदारी नहीं, या हमारी जिंदगी में दीनदारी है लेकिन हम उन लोगों पे मेहनत नहीं कर रहे हैं जिनके बारे में हमें ऐसी तवक्को है कि जिस वक्त हमारा जनाजा उठेगा तो यही लोग दाएं बाएं आगे पीछे होंगे, हमारे मरने के बाद जैसे ही दुआ हो जाएगी पराए लोग तो चले जाएंगे, यही लोग हैं जो कब्र के पास ठहरेंगे। उन पर अगर हमने मेहनत नहीं की, उनको हमने दीनदार नहीं बनाया, तो उस दिन कब्र तक पहुंच करके भी वो मेरे और आपके लिए क्या करेंगे, सिवाय हमारी तजहीज व तकफीन और हमारी तदफीन के इंतजाम के और वो क्या करेंगे? तजहीज व तकफीन का इंतजाम करेंगे, कब्रस्तान में ले जाने का इंतजाम करेंगे, नमाज जनाजा के लिए किसी इमाम साहिब को बुला लेंगे और इमाम साहिब नमाज पढ़ा देंगे, वो पीछे इमाम साहिब के साथ नमाज पढ़ लेंगे। जिन लोगों को अपनी आखिरत की फिक्र नहीं है वो किसी और की आखिरत की क्या फिक्र करेंगे? जिन्हें कब्रस्तान में जाने के बाद अपने बारे में ये ख्याल नहीं आता कि मैं जब इस जगह पर आऊंगा तो मेरा क्या हल होगा, वो आपको दफन करते हुए आपकी क्या फिक्र करेगा? इसलिए ये जो अहल है, अहल है अपने बच्चे, अपने रिश्तेदार, उन पर मेहनत करो, उन्हें दीनदार बनाओ, उनका जहन दीनी बनाओ, अपने दोस्त अहबाब को दीनी बनाओ, अपना आगे पीछे दाएं बाएं सर्कल जो है वो दीनी बनाओ। जनाजों में जाना होता है, अल्लाह ताला शानहू हर मरने वाले की मगफिरत फरमाए, हर मरने वाली की मगफिरत फरमाए, तो उम्मीद भी रखनी चाहिए, उनके लिए दुआएं भी करनी चाहिए और बहुत फिक्र के साथ जनाजे में शिरकत करनी चाहिए। और जब तक तदफीन अमल में नहीं आती वहां तक जितना ज्यादा हो सके पढ़कर सवाब पहुंचाना चाहिए और दुआ करनी चाहिए। लेकिन मेरे भाइयों, बास जनाजे ऐसे होते हैं कि दाएं बाएं आगे पीछे यूं नजर दौड़ाते हैं तो हाल हाल कोई दीनदार नजर आता है, हाल हाल ऐसे नजर दौड़ाते हैं पूरे हलके में, हाल हाल कोई दीनदार नजर आता है। और बास जनाजे ऐसे होते हैं कि जिधर देखो दीनदार, जिधर देखो उलमा, जिधर देखो हुफाज, तो उस शख्स की जिंदगी जैसी थी वैसा उसका फ्रेंड सर्कल, और जैसा फ्रेंड सर्कल वैसे ही लोग कब्र पर आएंगे। इसलिए अहल जो है, अहल यानी हमारे दोस्त अहबाब, हमारे रिश्तेदार, वो कब्र तक जा सकते हैं, बस कब्र के बाद आगे नहीं जा सकते। कब्र के बाद आगे नहीं, आगे एक अमल, अमल अच्छा अमल है वो भी जाएगा कब्र तक और बुरा अमल है वो भी जाएगा। तो माल तो घर ही से अलविदा कर देगा, अल्लाह हाफिज कह देगा, और आगे जो है, आगे अहलो अयाल जाएंगे और अमल, اس میں سے اہل و عیال واپس آ جائیں گے, اہل و عیال واپس, پر اہل و عیال واپس آئیں گے یعنی قبر تک ساتھ دیں گے. اور اگر ان کی اچھی تربیت ہوئی ہوگی, دینی ذہن کے لوگ ہوں گے, تو انشاءاللہ قبر تک آ کر کے بھی کچھ نہ کچھ تعاون کر سکیں گے. قبر تک آئیں گے, کچھ پڑھتے پڑھتے آئیں گے, دعائیں کرتے ہوئے آئیں گے, نماز جنازہ میں بھی بہت دھیان سے وہ دعا کریں گے, پھر لے جاتے ہوئے بھی فکر کریں گے کہ ہمارے والد جا رہے ہیں, پتہ نہیں آخرت میں کیا ہوگا, اور قبر میں رکھنے کے بعد بھی فکر کریں گے. ورنہ عموماً ہوتا ہے کہ اپنی فکر زیادہ ہو جائے گی, ابا چلے گئے اب میرا کیا ہوگا, بیٹا چلا گیا اب میرا کیا ہوگا, اس کی فکر نہیں ہوتی کہ اس کا کیا ہوگا. اس لیے کہ ہم بھی پرابلم میں ہیں کہ باپ چلا گیا اور سایہ اٹھ گیا, ابھی ہم امیچورڈ ہیں, ابھی سیٹل نہیں ہوئے ہیں, ابا کی ضرورت تھی ہمیں, اچانک ابا چلے گئے, یا بیٹا چلا گیا اور باپ کو سہارے کی ضرورت تھی, ہم بھی محتاج ہیں وہ بھی محتاج ہیں, دونوں میں سے محتاج زیادہ کون ہے؟ دنیا میں ہوتا کیا ہے؟ دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ میں بھوکا ہوں, بیٹا بھی بھوکا ہے, لیکن میں نے صبح ناشتہ کیا تھا, بیٹے نے صبح ناشتہ بھی نہیں کیا تھا, تو مجھے فکر پہلے ان کی ہوگی, بیٹے کی ہوگی کہ بیٹا زیادہ محتاج ہے, زیادہ ضرورت مند ہے. تو دنیا میں جب بھی کلاش ہوتا ہے اپنی ضرورت اور کسی اور کی ضرورت, تو دوسروں کی ضرورت کو ہم مقدم رکھتے ہیں, پیاروں کی, چاہے جن کو ہم چاہتے ہیں. لیکن یہاں جنازے کے موقع پر بالکل الٹا معاملہ, جس کے گھر میں انتقال ہوا ہے ان سب کو فکر اپنی لگ جاتی ہے کہ ہمارا اب کیا ہوگا, ہمارا کیا ہوگا, ہمارا کیا ہوگا, اس کا کیا ہوگا اس کی کوئی فکر نہیں کرتا. جنازوں میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہر شخص کو اس کی فکر ہوتی ہے تدفین کے بعد کہ قبر برابر اچھی لگے, جو برابر سیٹ ہو, تو ادھر سے کچھ ٹھیک کرتے ہیں, ادھر سے ٹھیک ٹھاک کر رہے ہیں, کوئی جو ہے پانی کی فکر میں ہے, کوئی فنا فکر میں ہے, کوئی فنا فکر میں ہے. ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ اندر جس کو ابھی رکھا گیا ہے اس کو تو سوال ہونے والا ہے, تو بعد میں قبر کو ٹھیک ٹھاک کریں گے, شریع اعتبار سے سنت طریقے کے مطابق جیسے دفن کرنا تھا وہ اب ہو گیا ہے, باقی دوسرے جو لوازمات ہیں وہ بعد میں ہم کرتے رہیں گے, اس وقت تو سب کے سب ہم متوجہ ہو جائیں اس کی طرف. پھر یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ جیسے ہی دعا ختم ہو جاتی ہے, دعا ختم ہو جاتی ہے تو جن کے گھر میں انتقال ہوا ہوتا ہے سب ان کی تعزیت کر رہے ہیں وہیں قبر کے اوپر, وہاں ان کو تسلی دے رہے ہیں. اب وہ بڑے پرابلم میں ہے یا وہ اندر قبر والا زیادہ بڑے پرابلم میں ہے؟ وہ بڑے پرابلم والے کو پہلے سارٹ آؤٹ کرو, پھر گھر جا کر ان کی تعزیت کرنا. اور وہ لوگ بھی اپنے رشتے دار کو بھول کر کے سمپتھی سیکرز ہو جاتے ہیں. اس دن جس کے یہاں میت ہوتا ہے اس کو بھی بہت مزہ آتا ہے کہ آج ہمارا ذرا عزت کا دن ہے, چاروں طرف سے لوگ ہم سے مصافحہ کریں گے, ملاقات کریں گے, یہ ایک ایسی رسم ہو گئی ہے. میں ابھی کہہ رہا تھا کچھ دنوں پہلے کہ میرا بچپن, میری جوانی کے اندر یہ سب چیزیں قبرستان میں نظر نہیں آتی تھی کہ لوگ رشتے داروں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان سے مصافحہ کرے, معانکہ کرے اور ان کو تسلی دے, جاتے تھے اور تدفین کر کے آ جاتے تھے, اور جہاں تک تعزیت کا معاملہ تھا ان کے گھر جا کر تعزیت کر لیتے تھے. یہاں نماز جنازہ کے بعد بھی اس کو پورے خاندان کو ڈھونڈتے ہیں کہ بہنوئی کہاں ہے, سالہ کہاں ہے, ماموں کہاں ہے, بھائی کہاں ہے, اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر مصافحہ کرتے ہیں, معانکہ کرتے ہیں. یہ سب دکھانے کی باتیں ہیں, یہ معانکہ مصافحہ کر کے اپنی حاضری لگواتے ہیں کہ میں آیا ہوں تمہارے گھر, میں آیا ہوں تمہارے گھر. اور ان کو بھی بہت مزہ آتا ہے کہ سب آج ہماری ملاقات کر رہے ہیں, مصافحہ کر رہے ہیں, اور وہ مردہ بیچارہ ایسے ہی جا رہا ہے. اور تدفین کے بعد بھی یہی حالت ہے. تو میرے بھائیوں میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس کی کوئی فکر نہیں کرتا. تو اہل جو ہے, اہل وہ اگر اچھے ہوں گے تو ہماری فکر کریں گے, اہل علم ہوں گے, آخرت کی فکر رکھنے والے ہوں گے, جن کا تزکیہ ہو چکا ہوگا, جن کو آخرت اور دنیا میں فرق معلوم ہوگا, وہ آپ کی طرف توجہ کریں گے مرنے کے بعد. تو خود کو بھی ایسا بناؤ اور اپنا ماحول بھی ایسا بناؤ. تو اللہ تعالیٰ شانہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے ایک وقت مقررہ کے لیے. یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے, وہ دنیا کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے, وہ آخرت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. تو ساتھ میں کیا چیزیں جائے گی اور کیا ساتھ رہیں گی اور کیا کام آئے گی, اس کو سامنے رکھ کر کے ہمیں پوری زندگی گزارنی ہے. اور اس پوری زندگی کا بہترین حصہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے, اس کی طرف بھی توجہ کرو اور اس رمضان کو خوب بہتر بناؤ. انشاءاللہ اس حدیث کا جو باقی حصہ ہے وہ آگے آئندہ کل کی نشست میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.